جمعرات 19 اکتوبر کے سیربین کے ساتھ امبر خیری کا سلام. افغانستان میں سیکیورٹی اہلکاروں پر ایک اور خودکش
حملہ.
پسندوں کے خلاف کارروائیوں میں تیزی آئی ہے, کیوں؟ تجزیہ کار نے کہا,
امریکہ, پاکستان اور افغانستان کی فورسز انٹیلیجنس کے درمیان انٹیلیجنس شیئرنگ کا ایک غیر اعلانیہ پلان پر عمل درآمد ہو رہا ہے.
تفصیل عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے, فرحت جاوید سے خبریں سنیے. افغانستان کے صوبے قندھار میں فوج کے اڈے پر طالبان کے حملے میں کم از کم 43 افغان فوجی ہلاک ہوئے ہیں. افغان وزارت دفاع کے بیان کے مطابق یہ حملہ ضلع میوند میں بدھ کو رات گئے کیا گیا اور اس میں 9 فوجی زخمی ہوئے جبکہ 6 لاپتہ ہیں. سنیے ہارون رشید کی زبانی.
وزارت دفاع کے ترجمان دولت وزیری کا کہنا ہے کہ 2 خودکش حملہ آوروں نے فوجی اڈے کو نشانہ بنایا. ان کا کہنا تھا کہ اس کے بعد مسلح حملہ آور فوجی اڈے میں گھس گئے اور اندھا دھند فائرنگ کی. ترجمان کا کہنا تھا کہ جوابی فائرنگ سے 9 طالبان حملہ آور بھی ہلاک ہوئے ہیں. طالبان نے حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے. منگل کو بھی طالبان نے افغانستان کے مشرقی حصے میں سیکیورٹی فورسز پر 2 حملے کیے تھے جن میں 70 افراد ہلاک ہوئے تھے.
ادھر پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے ضلع مستونگ سے اطلاعات ہیں کہ وہاں بم دھماکے کے ایک واقعے میں کم از کم 15 افراد زخمی ہوئے ہیں. مستونگ میں پولیس کے ایک اہلکار نے بی بی سی کو بتایا ہے کہ یہ دھماکہ شہر میں سلطان شہید چوک پر ہوا. اسپین کی حکومت نے کہا ہے کہ وہ سنیچر سے کیٹالونیا کی خود مختاری ختم کرنے کا عمل کا آغاز کریں گے. سنیے عبداللہ فاروقی سے.
اسپین کی حکومت نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ملک کی کابینہ اسپین کے آئین کے آرٹیکل 155 کے تحت کیٹالونیا کی خود مختاری ختم کرنے کے لیے اقدامات کو حتمی شکل دے گی تاکہ سینٹ اس پر مزید کارروائی کر سکے. اس سے پہلے اسپین میں ایسا کبھی نہیں کیا گیا. یہ فیصلہ اس وقت کیا گیا جب کیٹالونیا کے رہنما نے یہ اعلان کیا کہ اسپین نے بات چیت سے انکار کیا تو مقامی پارلیمنٹ ملک سے علیحدگی کی توثیق کر دے گی.
شام میں شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے خلاف لڑنے والی امریکی حمایت یافتہ افواج نے کہا ہے کہ وہ گرفتار کیے گئے غیر ملکی جنگجوؤں کے خلاف مقدمات کا آغاز کریں گے. سیرین ڈیموکریٹک فورسز نے حال ہی میں رقہ کو نام نہاد دولت اسلامیہ کے قبضے سے چھڑایا تھا. فوج کے ترجمان کا کہنا ہے کہ وہ تنظیم کے اعلیٰ عہدوں پر رہنے والے جنگجوؤں سے پوچھ گچھ کر رہے ہیں. ان جنگجوؤں کے خلاف مقدمات مقامی عدالتوں میں چلائے جائیں گے. امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن نے کہا ہے کہ امریکہ ایشیا میں چین کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو سامنے رکھتے ہوئے انڈیا سے تعلقات کو وسعت دینا چاہتا ہے. امریکی وزیر خارجہ کے مطابق انڈیا اسٹریٹجک تعلقات میں اتحادی ہے اور غیر جمہوری چین کے ساتھ امریکہ کے تعلقات اس نوعیت کے نہیں ہو سکتے. سنیے نادیہ سلیمان کی زبانی.
واشنگٹن میں تھنک ٹینک سینٹر فار اسٹریٹجک اینڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز میں بات کرتے ہوئے امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ امریکہ چین کے ساتھ بامقصد تعلقات چاہتا ہے لیکن چین ان چیلنجز کے سامنے خود کو محدود نہ کرے جہاں وہ ہمسایہ ممالک کی خود مختاری میں خلل ڈالتا ہے. انہوں نے جنوبی بحر چین میں چین کی اشتعال انگیز سرگرمیوں پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ چین براہ راست ان بین الاقوامی قوانین اور اصولوں کو چیلنج کر رہا ہے جن کے ساتھ امریکہ اور انڈیا کھڑے ہیں. وزیر خارجہ نے انڈیا سے کہا کہ وہ خطے میں سیکیورٹی کے لیے زیادہ کردار ادا کرے جس میں انڈیا اور امریکہ کو اپنی خود مختاری کا دفاع کرنے والے ممالک کی دفاعی صلاحیتوں میں اضافہ کرنا چاہیے.
مالٹا میں قتل ہونے والی خاتون صحافی کے 3 بیٹوں نے ملک کے وزیر اعظم سے استعفے کا مطالبہ کیا ہے. سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں ان کے بیٹوں نے وزیر اعظم کی جانب سے لواحقین کے لیے $1,00,000 معاوضہ لینے سے انکار کیا. انہوں نے کہا ہے کہ ان کے بنیادی حقوق اور آزادی کے تحفظ میں ناکامی پر وزیر اعظم اپنے عہدے سے الگ ہو جائیں. ادھر انڈیا کی مشرقی ریاست اڑیسہ میں آتش بازی کا سامان بنانے کی ایک غیر قانونی فیکٹری میں دھماکے سے کم از کم 7 افراد ہلاک ہوئے ہیں. سارا حسن کی رپورٹ.
حکام کا کہنا ہے کہ عارضی طور پر قائم فیکٹری اس وقت مکمل طور پر تباہ ہو گئی جب آتش بازی کا سامان تیار کرنے میں استعمال ہونے والے کیمیائی مادے میں آگ لگی. واقعے میں 9 افراد کے زخمی ہونے کے اطلاعات ہیں. یہ واقعہ دیوالی کی تقریبات کے آغاز سے چند گھنٹے قبل پیش آیا. واضح رہے کہ یہاں دیوالی کے موقع پر آتش بازی کا سامان تیار کرنے والی درجنوں غیر قانونی عارضی فیکٹریاں قائم کی جاتی ہیں.
یورپی یونین میں شامل ممالک کے سربراہ برسلز پہنچے ہیں جہاں وہ تنظیم کے اتحاد پر زور دینے کے لیے ایک سربراہی اجلاس کریں گے. فرانس کے صدر کا کہنا ہے کہ وہ کیٹالونیا کے بحران پر اسپین کی حمایت کے لیے متحد رہے اور بریگزٹ سے متعلق مذاکرات میں یورپی یونین کے مذاکرات کار کے پیچھے متحد ہیں. آج اشائیے پر برطانوی وزیر اعظم برطانیہ کے یورپی یونین سے انخلا سے متعلق اپنے خیالات کا اظہار بھی کریں گی. ادھر پاکستانی فوج نے شدت پسندی اور غیر قانونی نقل و حرکت کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے افغانستان سے متصل اپنی سرحد پر باڑ نصب کرنے کا کام شروع کر رکھا ہے. 2,350 کلومیٹر سرحدی علاقے میں اب تک 43 کلومیٹر تک باڑ لگا دی گئی ہے، جبکہ اس پورے منصوبے کا تخمینہ 56 ارب روپے لگایا گیا ہے. عالمی خبروں کا خلاصہ یہاں ختم ہوا. تاہم ہمارا پروگرام سربین ابھی جاری ہے، جسے آپ میڈیم اور شارٹ ویو پر سن سکتے ہیں.
41 میٹر بینڈ پر 7,485 کلو ہرٹز، 31 میٹر بینڈ پر 9,445 کلو ہرٹز اور 25 میٹر بینڈ پر 9,410 اور 11,910 کلو ہرٹز پر سن سکیں گے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. پاکستان کے سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف، ان کے داماد اور ان کی بیٹی پر آج اینٹی کرپشن کی عدالت میں فرد جرم عائد کر دی گئی ہے. اس خبر کی تفصیل سنیے گا پروگرام میں آگے چل کر. اس وقت سربین کا آغاز کرتے ہیں افغانستان کی اس خبر سے کہ صوبے قندھار میں ایک فوجی اڈے پر طالبان کا حملہ ہوا ہے، اور یہ افغانستان میں ایک ہفتے میں ہونے والے اس نوعیت کا تیسرا حملہ ہے. افغانستان کی وزارت دفاع کے مطابق قندھار میں ایک فوجی اڈے پر اس حملے میں کم از کم 43 افغان فوجی مارے گئے ہیں. وزارت دفاع کے ترجمان کا کہنا ہے کہ پہلے ہموی گاڑیوں پر سوار دو خودکش حملہ آوروں نے فوجی اڈے کو نشانہ بنایا، اور پھر اس کے بعد کئی مسلح حملہ آور فوجی اڈے میں گھس گئے اور انہوں نے اندھا دھند فائرنگ کی. اس حملے کی ذمہ داری طالبان نے قبول کی ہے. سنیے کابل سے سید انور کی رپورٹ.
افغانستان کے جنوب مشرقی صوبے پکتیا میں صوبائی پولیس ہیڈ کوارٹر اور پولیس ٹریننگ سینٹر پر بڑے حملے کے 2 دن بعد طالبان نے افغانستان کے جنوبی صوبے قندھار میں ایک آرمی بیس کو حملے کا نشانہ بنایا ہے. افغانستان کے وزارت دفاع کے ترجمان جنرل دولت وزیری نے کہا کہ اس حملے میں افغان فوجی اہلکار اور طالبان کو جانی نقصان ہوا ہے.
متاسفانہ 2:50 دشمن مردم افغانستان بالا ایک کمپی کی
بدقسمتی سے افغانستان کے عوام کے دشمنوں نے رات کے 2 بجے صوبہ قندھار کے ضلع میوند میں ایک آرمی بیس پر حملہ کیا ہے. بدقسمتی سے اس حملے میں ہمارے 43 فوجی اہلکار شہید ہوئے ہیں، 9 دیگر زخمی ہو چکے ہیں اور 6 فوجی اہلکار ابھی تک لاپتہ ہیں. اس فوجی بیس میں 2 اہلکار زندہ ہیں اور دشمن کے 10 افراد بھی مارے گئے ہیں. وزارت دفاع کے ترجمان کا کہنا ہے کہ 2 خودکش حملہ آور ہموی نامی فوجی بکتر بند گاڑیوں میں سوار تھے اور اس فوجی بیس کو نشانہ بنایا ہے. وزارت دفاع کے ترجمان جنرل وزیری کا کہنا ہے کہ اس حملے کے بارے میں تحقیقات جاری ہے.
وہ تمام وسائل و وسائط کے درو کام بودن ہمیشہ تخریب شدن، یعنی ہی چیزی تورنس کی وجہ سے
اس فوجی بیس میں موجود تمام فوجی ساز و سامان اور گاڑیاں اور دیگر وسائل تباہ ہو چکے ہیں. کوئی بھی چیز دشمن کے ہاتھ نہیں لگا ہے. کور کمانڈر اب اس بیس میں موجود ہے اور تحقیقات جاری ہے، جس کی تفصیل بعد میں میڈیا کے ساتھ شریک کیا جائے گا. طالبان نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس حملے میں 60 افراد مارے گئے ہیں. افغان فوجی حکام کا کہنا ہے کہ طالبان کو جنگ کے میدانوں میں شکست کا سامنا ہوا ہے، اسی لیے وہ اب خودکش حملوں کی طرف رخ کر چکے ہیں. صوبے پکتیا پر بڑے حملے کے بعد افغان حکام نے کہا تھا کہ طالبان جنگ کے میدانوں میں شکست کا بدلہ لینے کے لیے اب اس طرح بڑے حملے کرتے ہیں، جس میں زیادہ تر عام شہری مارے جا رہے ہیں. تاہم صوبے قندھار میں فوجی بیس پر حملے میں عام شہریوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے. سعید انور، بی بی سی، کابل.
افغانستان میں فوجی اڈے پر طالبان نے حملہ کیا ہے. اس پر میں نے پھر بات کی خطے میں شدت پسندی پر کئی کتابوں کے مصنف اور صحافی عقیل یوسف زئی سے. ان سے پوچھا کہ افغانستان اور پاکستان دونوں میں دہشت گرد حملوں میں ایک دم سے اضافہ ہوا ہے. کوئٹہ میں کل حملہ ہوا. افغانستان میں ایک ہفتے کے اندر سیکیورٹی اہلکاروں پر 3 حملے ہو چکے ہیں. ان حملوں میں تیزی کیوں آئی ہے؟ کیا یہ متوقع تھی؟
اس کی توقع بھی کی جا رہی تھی, اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ڈرون حملوں نے جس طریقے سے اس ایک ہفتے میں پاکستان کے بارڈر پر اور افغان بارڈر پر چند ان لوگوں کو نشانہ بنایا ہے جو کہ بیر وقت افغانستان میں بھی وجود موجود ہے اور پاکستان کو انہوں نے بار بار نشانہ بنایا ہے. تو میرے خیال میں یہ اسی کا رد عمل ہے, اور اس کی بنیادی وجہ شاید یہ بھی ہے کہ جو ملٹنٹ گروپ ہے جس میں حقانی گروپ بھی شامل ہے, جس پر پاکستان کے اندر بھی چند کا رویہ ہوئی ہے, جن کو وہ لوگ اعلانیہ طور پر اس کا اعلان نہیں کر رہے, ان کے خلاف کارروائی پاکستان کے اندر ہوئی. اس کے بعد پاکستان کے مطالبہ پر جو کہ بہت عرصے سے جاری تھا کہ جو گروپ پاکستان سے افغانستان گئے ہیں اور پاکستان پر حملوں میں ملوث ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی کی جائے. تو جو 3-4 اہم کمانڈر اس میں حقانی نیٹ ورک کے اور جماعت الاحرار کے اور ٹی ٹی پی کے مرے ہیں, ہلاک ہوئے ہیں ڈرون حملوں کے نتیجے میں, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسی کا رد عمل ہے, اور شاید کہ ان تک بھی یہ بات پہنچ گئی ہے کہ امریکہ پاکستان اور افغانستان کے فورسز کے درمیان, انٹیلیجنس ایجنسیز کے درمیان نہ صرف یہ کہ انٹیلیجنس شیئرنگ کا ایک غیر اعلانیہ پلان یا ایک میکانزم سامنے آیا ہے, بلکہ اس پر عمل درآمد بھی ہو رہا ہے.
اچھا, تو جیسے آپ نے کہا کہ یہ انٹیلیجنس شیئرنگ پہ کچھ اتفاق ہوا ہے, تو یہ انٹیلیجنس بہت بہتر ہوئی ہے نا, کیونکہ یہ ایک جو اہم کمانڈر ہیں جس میں میرے خیال یہ عمر خالد خراسانی کا بھی انہوں نے بتایا ہے, تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں, مطلب یہ جو انٹیلیجنس شیئرنگ ہے اس کے بارے میں ہمیں کیا پتا ہے؟
انٹیلیجنس شیئرنگ کا فارمولے پر یہ لوگ 5 جنوری 2017 سے کام کر رہے تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ 1 جنوری 2017 کو پاکستان کے آرمی چیف نے عبداللہ صاحب کو اپنے جو ان کا ایک وہاں کے افغانستان کے آرمی چیف ہے ان کو اور اشرف غنی صاحب کو فون دیے تھے, جس کے بعد پاکستان اور افغانستان کے درمیان مختلف وفود کا تبادلہ ہوا اور کوشش کی گئی کہ امریکن پریشر سے بچنے کے لیے افغانستان کے ساتھ براہ راست معاملات ٹھیک کیا جائے. اس درمیان میں آپ نے دیکھا بھی کہ امریکہ کی ٹرمپ پالیسی کے بعد بھی پاکستان اور امریکہ کے درمیان بھی چند سطحی وفود کا تبادلہ ہوا, جس میں جو کاؤنٹر ٹیررزم کا ایشو ہے اس پر مختلف نکات پر اتفاق رائے ہوا. تو میرے خیال میں یہ اسی کا نتیجہ ہے, اور جب آرمی چیف 2 اکتوبر کو افغانستان کے کیپٹل کابل گئے تو وہاں پر تقریباً 4-5 گھنٹے میں جو ایک خاکہ اس کا سمجھ میں آیا ہے یا اس پر ڈسکشن ہوئے, اس میں یہ تھا کہ پاکستان حقانی نیٹ ورک اور چند اور لوگوں کے خلاف کارروائی کرے گا, اور پاکستان میں پھر واشنگٹن میں جب خواجہ آصف صاحب گئے ہیں آپ کو ان کے بیانات یاد ہوں گے کہ اگر وہ نشاندہی کرے تو ہم حقانی نیٹ ورک سمیت کسی کے خلاف بھی کارروائی کریں گے. تو میرے خیال میں یہ اسی کا نتیجہ ہے. یہاں پر جو حقانی نیٹ ورک کے خلاف چند کا رویہ ہوئی ہے وہ تو میڈیا پر آئی نہیں ہے, مگر اس طرح کی اطلاعات ہے کہ شمالی وزیرستان اور جنوبی وزیرستان میں چند کا رویہ ہوئی ہے, اور یہ جو چند لوگوں کو نشانہ بنایا گیا ہے خاص کر کورم میں جس کو پاکستان مان نہیں رہا کہ وہاں پر بھی جو ڈرون حملے ہوئے ہیں, تو اس کے نتیجے میں افغانستان میں امریکہ نے سرپرائز کے طور پر یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اگر آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں گے تو ہم بھی یہاں پر آپ کے جو مطلوب لوگ ہیں وانٹیڈ لوگ ہیں ان کے خلاف کارروائی کریں گے. تو اس قسم کی ایک میکانزم پر تو اتفاق رائے کا اظہار کیا جا چکا ہے.
یہ تھے صحافی و تجزیہ کار عقیل یوسف زئی. ادھر پاکستان کے صوبے بلوچستان کے ایران سے متصل ضلع پنجگور میں سیکیورٹی فورسز پر حملے میں 1 اہلکار ہلاک اور 4 زخمی ہوئے ہیں, جبکہ کوئٹہ شہر میں سیکیورٹی فورسز کے ایک آپریشن میں حکام نے 3 شدت پسندوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے. دوسری جانب کوئٹہ میں گزشتہ روز ہونے والے خودکش حملے کی تحقیقات کے لیے پنجاب سے فورینزک ٹیم پہنچ گئی ہے. کوئٹہ سے سنیے محمد کاظم کی رپورٹ.
پنجگور میں سیکورٹی فورسز کے اہلکاروں پر حملے کا واقعہ ضلع قلعہ کے گچک میں پیش آیا. پنجگور کی ضلع انتظامیہ سے تعلق رکھنے والے ایک اہلکار نے بتایا کہ اس علاقے میں سیکورٹی فورسز پر نامعلوم مسلح افراد نے حملہ کیا. حملے کے نتیجے میں ایک اہلکار ہلاک اور چار زخمی ہو گئے. اس حملے کی ذمہ داری کلدم عسکریت پسند تنظیم بلوچستان لبریشن فرنٹ نے قبول کی ہے. پنجگور بلوچستان کا ایران سے متصل ضلع ہے. اس ضلع کا شمار بلوچستان کے ان علاقوں میں ہوتا ہے جو کہ شورش سے متاثر ہیں. اس سے قبل 4 ستمبر کو پنجگور سے متصل ضلع واشک میں سیکورٹی فورسز پر ایک حملے میں ایک افسر سمیت 3 اہلکار ہلاک ہوئے تھے. وزیر اعلیٰ نواب ثناء اللہ زہری ان حملوں کی وجہ بلوچستان کے جنگ زدہ علاقے میں واقع ہونے کو قرار دیتے ہیں.
چونکہ آپ کو پتا ہے ہم کانفلکٹ زون میں رہ رہے ہیں اور افغانستان کے بھی ایشوز ہیں.
ادھر کوئٹہ شہر میں سیکورٹی فورسز کی ایک کارروائی میں 3 شدت پسند مارے گئے. سرکاری حکام کے مطابق ایک کارروائی شہر کے مشرقی بائی پاس کے علاقے میں کی گئی. حکام نے دعویٰ کیا کہ یہ لوگ فائرنگ کے تبادلے میں ہلاک ہوئے. تاہم آزاد ذرائع سے ان افراد کی فائرنگ کے تبادلے میں ہلاکت کی تاحال تصدیق نہیں ہوئی ہے. وزیر اعلیٰ بلوچستان کہتے ہیں کہ مذہبی شدت پسندی کے حوالے سے مسائل کا سامنا ہے. ان تینوں افراد کی ہلاکت کا واقعہ اس خودکش حملے کے اندازاً 16 گھنٹے بعد پیش آیا جس میں پولیس کے 7 کمانڈو سمیت 8 افراد ہلاک ہوئے تھے. اس خودکش حملے کا مقدمہ کوئٹہ شہر میں نیو سریاب پولیس اسٹیشن میں درج کیا گیا ہے. دوسری جانب بلوچستان حکومت کی درخواست پر اس خودکش حملے کی تحقیقات کے سلسلے میں پنجاب کی ایک فرانزک ٹیم کوئٹہ پہنچ گئی ہے. پنجاب کی فرانزک ٹیم نے جائے وقوع کا دورہ کیا اور وہاں سے شواہد اکٹھے کیے. محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ.
پاکستان اور افغانستان میں شدت پسندوں کی سیکیورٹی اہلکاروں پر حملوں میں تیزی آئی ہے. ادھر بھارت کی وزیر خارجہ سشما سوراج نے اعلان کیا ہے کہ ان تمام پاکستانی شہریوں کو ویزا دیا جائے گا جنہوں نے علاج کے لیے انڈیا آنے کی درخواست داخل کر رکھی ہے. سشما سوراج نے یہ اعلان ملک کے بڑے تہوار دیوالی کے موقع پر کیا ہے. دلی سے شکیل اختر کی رپورٹ.
سشما سوراج نے ایک ٹویٹر پیغام میں کہا کہ دیوالی کے اس مبارک موقع پر انڈیا علاج کے ان تمام معاملات میں آج میڈیکل ویزا جاری کرے گا جو پہلے سے زیر غور ہیں. ان کے اس بیان کے بعد پاکستان کے کئی شہریوں نے ٹویٹر کے ذریعے ان سے ویزا کے لیے اپیل کی. ان میں ایک پاکستانی لڑکی کی بھی اپیل شامل تھی جو دلی میں اپنے زیر علاج والد کی مدد کے لیے آنا چاہتی ہیں. ان کے والد کا لیور ٹرانسپلانٹ کا آپریشن ہونے والا ہے. سشما سوراج نے اپنے جواب میں کہا کہ وہ انڈین سفارت خانے سے رابطہ قائم کریں، انہیں ویزا مل جائے گا. چند دنوں قبل انہوں نے اسلام آباد میں انڈین ہائی کمیشن کو کئی مریضوں کو ویزا جاری کرنے کی ہدایت کی تھی. ان میں ایک بچہ بھی شامل تھا جو آنکھوں کے کینسر میں مبتلا ہے. کئی درخواستیں لیور ٹرانسپلانٹ آپریشن کے لیے بھی تھیں. انڈیا میں نجی ہسپتالوں میں علاج کی بہترین سہولیات اور یورپ اور دوسرے ترقی یافتہ ملکوں کے مقابلے علاج نسبتاً سستا ہونے کے سبب یورپ، افریقہ اور عرب ممالک سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ علاج کے لیے انڈیا آتے ہیں. پچھلے کچھ سالوں میں بنگلہ دیش اور پاکستان سے بھی لوگ بڑی تعداد میں انڈیا آنے لگے ہیں. انڈیا نے میڈیکل ویزا یعنی علاج کے لیے آنے والوں کے لیے ویزا بہت آسان کر دیا ہے، لیکن سرحدوں پر کشیدگی کے بعد انڈیا نے پاکستانی شہریوں کو ویزا دینے پر پابندی عائد کر دی تھی. پاکستانی مریضوں کا آنا تقریباً بند ہو چکا ہے. ماضی میں وزیر خارجہ سشما سوراج کی براہ راست مداخلت کے بعد کچھ پاکستانی شہریوں کو ویزا جاری کیے گئے. انڈیا اور پاکستان کے تعلقات کافی کشیدہ رہے ہیں. تلخ تعلقات کے سبب لوگوں کے آنے جانے پر بھی کافی اثر پڑا ہے. دونوں ملکوں کے درمیان مذاکرات بھی معطل ہیں. پچھلے دنوں دلی میں پاکستان کے نئے ہائی کمشنر معمور ہوئے ہیں. بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں حالات خراب ہونے کے بعد باہمی تعلقات مزید خراب ہوتے گئے. بات چیت معطل ہونے اور انڈیا کی جانب سے بات چیت کی کوئی کوشش نہ کیے جانے سے تعلقات میں کوئی بہتری نہیں آ سکی ہے. شکیل اختر، بی بی سی، دلی.
اور پاکستان میں اسلام آباد کی احتساب عدالت نے آج نااہل قرار دیے گئے وزیر اعظم نواز شریف، ان کی بیٹی مریم نواز اور داماد کیپٹن ریٹائرڈ محمد صفدر پر لندن فلیٹس کے ریفرنس میں فرد جرم عائد کر دی ہے. ملزمان نے صحت جرم سے انکار کیا ہے. سنیے اسلام آباد سے شہزاد ملک کی رپورٹ.
احتساب عدالت کے جج محمد بشیر چودھری نے فرد جرم عائد کی تو مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرڈ محمد صفدر کمرہ عدالت میں موجود تھے. تاہم سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کی جگہ ان کی نمائندگی وکیل ظافر خان کر رہے تھے. ابتدا میں تینوں ملزمان پر لندن میں واقع فلیٹس کے مقدمے میں فرد جرم عائد کی گئی، جبکہ وقفے کے بعد دوپہر کو نواز شریف کے خلاف العزیزیہ اسٹیل مل ریفرنس میں بھی فرد جرم عائد کر دی گئی. احتساب عدالت کے جج کی طرف سے فرد جرم پڑھ کر سنائی گئی. اس میں کہا گیا ہے کہ لندن فلیٹس کی خریداری سے متعلق ملزمان کی طرف سے سن 2006 کا جو معاہدہ پیش کیا گیا ہے وہ جعلی ہے. نواز شریف پر العزیزیہ اسٹیل ملز کے مقدمے میں کہا گیا ہے کہ انہوں نے ذرائع آمدن سے زیادہ اثاثے بنائے اور سرکاری عہدہ رکھنے کے باوجود کاروبار کیا. اس کے علاوہ اس فرد جرم میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ انہوں نے بے نامی جائیدادیں بنائیں جو کہ نیب قوانین کے تحت جرم ہے۔ سابق وزیراعظم کے خلاف تیسرے فلیگ شپ انویسٹمنٹ ریفرنس میں فرد جرم کل عائد کی جائے گی۔ مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرڈ محمد صفدر کا کہنا تھا کہ ان کے ساتھ امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے اور انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے جا رہے۔ فرد جرم عائد ہونے کے بعد میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے مریم نواز نے کہا کہ یہ پہلا مقدمہ ہے جس میں فیصلہ پہلے سنایا گیا ہے اور ثبوت بعد میں اکٹھے کیے جا رہے ہیں۔
نااہلی کے بعد ایک ہی دفعہ ایک سزا اور سنا دیں، یہ جو روز روز کی پیشیاں اور یہ جو روز روز ایک سیمبلنس آف رول آف لا اور یہ جو ایک تماشا روز لگتا ہے، اس ٹائم بچائیں، ملک کا بھی، قوم کا بھی، اپنا بھی، ہمارا بھی، اور اگر سزا سنانی ہے تو سنا دیں، لیکن قانون اور آئین کا تماشا نہ بنائیں، ہیومن رائٹس کا تماشا نہ بنائیں، ایک فیملی کی جو بیسک رائٹس ہیں ان کا، فنڈامنٹل رائٹس ہیں، رائٹس ٹو فیئر ٹرائل، اس کا تماشا نہ بنائیں اور انصاف کا تماشا نہ بنائیں۔ اپنے آپ کو کنٹروورشل نہ کریں، ایک دفعہ فیصلہ سنا دیں، بات ختم ہو گئی۔
سماعت کے دوران سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کے وکیل اور نمائندے ظفر خان نے عدالت کو بتایا کہ ان کے موکل کا کہنا ہے کہ پاناما لیکس میں چونکہ ابھی تک دائر کی گئی نظر ثانی کی درخواست پر سپریم کورٹ کا تفصیلی فیصلہ سامنے نہیں آیا، اس لیے جب تک عدالت عظمیٰ کا تفصیلی فیصلہ سامنے نہیں آ جاتا اور تین گواہان جن کے نیب کے اہلکاروں نے بیانات ریکارڈ کیے ہیں ان بیانات کی نقول فراہم نہیں کی جاتی، اس وقت تک فرد جرم کی کارروائی شروع کرنا بھی انصاف کے تقاضوں کے منافی ہے۔ عدالت نے نواز شریف کی یہ درخواست مسترد کر دی۔ احتساب عدالت نے لندن فلیٹس کے مقدمے میں سرکاری گواہ سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی آفیسر سدرا منصور کو، جبکہ العزیزیہ اسٹیل مل کے مقدمے میں محمد جہانگیر کو 26 اکتوبر کو پیش ہونے کا حکم دیا ہے۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
اور میں نے سینئر صحافی سہیل وڑائچ سے پوچھا کہ میاں نواز شریف اور ان کا خاندان اس وقت ایک قانونی جنگ لڑ رہا ہے تو دوسری طرف سیاسی جنگ بھی ہے، تو آج کی قانونی کارروائی سے ان کی سیاسی جنگ کس طرح متاثر ہو سکتی ہے؟
دیکھیں، جہاں تک تو قانونی کیسز کی طرف اشارہ ہے آپ کا میاں شریف خاندان کے، تو اس میں تو وہ ایسے لگتا ہے کہ وہ گرفت میں آتے جا رہے ہیں اور ابھی بظاہر ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے کہ وہ اس حصار سے یا اس قانونی گرفت سے نکل سکیں یا اس کو تاخیر کا شکار کر سکیں، اور یہ تو ان کے گرد گرفت جو ہے وہ مضبوط ہو رہی ہے جس طرح کی آج انڈائٹمنٹ ہو گئی ہے۔ لیکن اگر اس کے سیاسی پہلو کی بات کریں تو میرا خیال ہے کہ جی ٹی روڈ پہ جو انہوں نے پنڈی سے لاہور آئے، پھر اس کے بعد پارٹی کی سربراہی، این اے 120 کا الیکشن، یہ جو ساری چیزیں ہیں سیاسی طور پر انہوں نے نواز شریف کو فائدہ دیا ہے، تو ان کا سیاسی راستہ تو ایسے لگتا ہے کہ مکمل بند نہیں ہو سکا، لیکن قانونی راستے میں انہیں زیادہ مشکلات جو ہے وہ نظر آ رہی ہیں۔
لیکن یہ جو جی آئی ٹی رپورٹ میں جو باتیں سامنے آئیں اور جس طرح کے الزامات ان پر لگے ہیں مالی بدعنوانی کے یا جو امپلیکیشنز ہیں اس کے، ان الزامات کی روشنی میں وہ اپنی جو سیاسی لڑائی ہے کیا وہ اس میں کامیاب ہو سکیں گے یا یہ تھوڑا سا محدود ہوگا ان کی جو کامیابی ہے؟
دیکھیں، جو بالآخر کسی بھی سیاستدان کی لڑائی ہے نا، وہ سیاسی لڑائی ہوتی ہے اور قانونی لڑائی جو ہے وہ ایک حد تک تو آپ کا ساتھ دیتی ہے، لیکن ایک حد کے بعد جو ہے وہ پھر سیاست کام لیتی ہے۔ جیسے میں مثال دینا چاہتا ہوں کہ بھٹو صاحب کو قتل کے مقدمے میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے سزا دی، اور قتل سے بڑا جرم کوئی نہیں، سپریم کورٹ سے بڑی عدالت کوئی نہیں، نواز شریف کو کرپشن میں سزا ہوئی ہے، تو بھٹو کا نام سالوں تک سیاست میں رہا، لوگ انہیں اب بھی اپنا لیڈر مانتے ہیں، تو یہ اس کا مطلب ہے کہ کوئی عدالتی فیصلہ کسی کے سیاسی کیریئر کو ختم نہیں کر سکتا۔ اسی طرح ہاں، اگر ان کے جو کیسز ہیں ان کے اندر سے بھی یہی ٹون نظر آئی یا لوگوں کو یہ لگا کہ یہ جو ان کے خلاف فیصلہ آیا ہے یہ بالکل ٹھیک تھا، تو پھر تو ان کی مقبولیت کو نقصان پہنچے گا، لیکن اگر ان کے ڈاؤٹس رہے اور بینیفٹ آف ڈاؤٹ جو ہے وہ پھر پالیٹکس میں نواز شریف کو ملے گا۔
ویسے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سب نے ان کی جو جماعت ہے پی ایم ایل این، اس کے اندر ان کی ساکھ کو متاثر کیا ہے؟ مطلب جو پارٹی ہے ان کی اس کے اندر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ
دیکھیں جو سیاست ہے نا, جو سیاست ہوتی ہے نا اس کی بنیاد اخلاق پہ ہوتی ہے. ہائی مورل گراؤنڈ کے اوپر ہی لوگ ووٹ دیتے ہیں یا نہیں دیتے, تو اور پھر اس کا کمپیریزن کیا جاتا ہے کہ کون زیادہ ہائی مورل گراؤنڈ پہ ہے. تو یہ بات تو درست ہے کہ ہائی مورل گراؤنڈ جو ہے وہ نواز شریف کے نیچے سے سرکا ہے, لیکن کتنا سرکا ہے؟ کیا وہ مکمل سرک کر سارا کا سارا عمران خان کے پاس چلا گیا؟ ایسا بظاہر نہیں لگ رہا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی کوئی ڈیفیکشنز نہیں ہوئی, ابھی کوئی بہت میس ایگزوڈس نہیں ہوا پارٹی سے, ابھی کوئی پارٹی کی گرفت کمزور نہیں ہوئی. ہاں اگر یہ عدالت میں کیس چلتا رہا اور اسی طرح لگتا رہا تو ہو سکتا ہے کل کو ڈیفیکشنز بھی ہوں.
یہ تھے صحافی سہیل وڑائج.
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں.
رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ.
شمائلہ جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور.
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید بی بی سی اسلام آباد.
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے.
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. عبدالرشید شکور بی بی سی دبئی.
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا. شہزاد ملک بی بی سی اسلام آباد.
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے. ریاض مسرور بی بی سی سری نگر.
باخبر رہنے کے لیے سیر بین سنا کیجیے.
اور اب کھیلوں کی خبریں سنیے نادیہ سلیمان سے.
پاکستان کرکٹ ٹیم کے آف اسپنر محمد حفیظ کا بالنگ ایکشن ایک بار پھر کرکٹ قوانین کے برخلاف قرار دے دیا گیا ہے. پاکستان نے سری لنکا کے درمیان ابوظہبی میں کھیلے جانے والے تیسرے ون کے بارے میں رپورٹ کیا. آئی سی سی کے قواعد و ضوابط کے مطابق محمد حفیظ کو اپنے بالنگ ایکشن کی درستگی کے لیے 14 روز کے اندر اپنا بایو میکینک ٹیسٹ دینا ہوگا. تاہم اس ٹیسٹ کا نتیجہ آنے تک وہ انٹرنیشنل کرکٹ میں بالنگ کر سکیں گے. ڈھاکہ میں جاری ایشیا کپ ہاکی ٹورنامنٹ میں سپر 4 مرحلے میں پاکستان اور جنوبی کوریا کے درمیان میچ 1-1 سے برابر رہا. پاکستان کی جانب سے اعجاز احمد نے گول کیا. پاکستان اپنا اگلا میچ 20 اکتوبر کو انڈیا کے خلاف کھیلے گا. چیمپئنز لیگ فٹ بال ٹورنامنٹ میں مانچسٹر یونائیٹڈ نے بینفیکا کو 1-0 سے ہرا دیا, جبکہ بائرن میونخ نے سیلٹک کو 0 کے مقابلے میں 3 گول سے شکست دی. بارسلونا نے اولمپیاکوس کو 1-1 میں 3 گولوں سے ہرایا. چیلسی اور روما کے درمیان میچ 3-3 گول سے برابر رہا. یوروپا لیگ فٹ بال ٹورنامنٹ میں آج آرسنل اور ایورٹن دونوں ٹیمیں ایکشن میں نظر آئیں گی. آرسنل کا مقابلہ سروینا ویزڈا کے ساتھ اور ایورٹن لیوں کے مد مقابل ہوگی. پاکستان اور سری لنکا کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان جاری 5 ون ڈے سیریز کا 4th ون ڈے کل شارجہ کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا. گزشتہ روز ابوظہبی کے شیخ زید اسٹیڈیم میں پاکستان نے سری لنکا کو 3rd ون ڈے میں 7 وکٹوں سے ہرا کر 5 میچوں کی سیریز اپنے نام کر لی ہے. بدھ کے روز پاکستان کی فتح کا سہرا 2 نوجوان کھلاڑیوں کے سر باندھا جا رہا ہے, جن میں سے ایک بالر حسن علی ہیں تو دوسرے بیٹسمین امام الحق. امام الحق اپنے پہلے میچ میں سینچری بنانے والے دنیا کے 13ویں اور پاکستان کے دوسرے کھلاڑی بن گئے ہیں. ٹینس مقابلے لکسمبرگ اوپن میں نیومی بروڈی سبینا لیزیکی کو شکست دے کی, جبکہ ہیدر واٹسن انیٹ کونٹاویٹ کو ہرا کر کوارٹر فائنلز میں پہنچ گئے ہیں.
کھیلوں کی خبریں آپ نے سنی نادیہ سلیمان سے. پاکستان کے شہر اسلام آباد کی سب سے بڑی سرکاری جامعہ قائد اعظم یونیورسٹی میں گزشتہ 2 ہفتوں سے تعلیمی سرگرمیاں معطل ہیں اور یونیورسٹی کے طلبہ احتجاج کر رہے ہیں. اس کی تفصیل سنیے گا پروگرام میں آگے چل کر. اس وقت سربین کے نصف پر وقت ہوا ہے خبروں کے خلاصے کا. سنیے فرحت جاوید سے.
افغانستان کے صوبے قندھار میں فوج کے اڈے پر طالبان کے حملے میں کم از کم 43 افغان فوجی ہلاک ہوئے ہیں. اسپین کی حکومت نے کہا ہے کہ وہ سنیچر سے کیٹالونیا کی خود مختاری ختم کرنے کے عمل کا آغاز کریں گے۔ شام میں شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے خلاف لڑنے والی امریکی حمایت یافتہ افواج نے کہا ہے کہ وہ گرفتار کیے گئے غیر ملکی جنگجوؤں کے خلاف مقدمات کا آغاز کریں گی۔ مالٹا میں قتل ہونے والی خاتون صحافی کے تینوں بیٹوں نے ملک کے وزیر اعظم سے استعفے کا مطالبہ کیا ہے۔ انڈیا کی مشرقی ریاست اڑیسہ میں آتش بازی کا سامان بنانے کی ایک غیر قانونی فیکٹری میں دھماکے سے کم از کم 7 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خبریں آپ نے فرحت جاوید سے سنی، سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاکستان کے شہر اسلام آباد کی سب سے بڑی سرکاری جامعہ قائد اعظم یونیورسٹی میں گزشتہ 2 ہفتوں سے تعلیمی سرگرمیاں معطل ہیں۔ یونیورسٹی کے طلبہ احتجاج کر رہے ہیں کہ حال میں فیسوں میں کیے گئے اضافے کو واپس لیا جائے۔ طلبہ کے مزید کیا مطالبات ہیں، انتظامیہ ان کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ سنتے ہیں اسی بارے میں اسلام آباد سے عبید ملک کی رپورٹ۔
قائد اعظم یونیورسٹی میں احتجاج کرنے والے طلباء نے انتظامیہ کے سامنے 13 مطالبات رکھے، جن میں کچھ عرصہ قبل یونیورسٹی میں 2 طلباء گروپس کے درمیان جھگڑے پر نکال دیے جانے والے طلباء کو دوبارہ داخلہ دینا، طلباء کے لیے سفری سہولیات کے نظام کو بہتر کیا جانا، پیرامیڈکس ڈپارٹمنٹ کو رجسٹر کروانا اور فیسوں میں ہونے والے اضافے کے فیصلے کو واپس لیا جانا شامل ہیں۔ گزشتہ روز یونیورسٹی کی آفیشیل ویب سائٹ پر وائس چانسلر کی جانب سے طلباء کو یہ پیغام دیا گیا کہ جامعہ کو تعلیمی سرگرمیوں کے لیے دوبارہ کھولا جا رہا ہے، جس پر یونیورسٹی میں احتجاج کرنے والے طلباء نے جامعہ کے مرکزی راستے کو پتھروں، خاردار تاروں اور دیگر رکاوٹوں سے بند کر دیا۔ یونیورسٹی میں احتجاجی کیمپ میں بیٹھے چند طلباء کا کہنا تھا،
ہمیں عجیب لگا کہ ہم لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے، ہمارے مطالبات حل نہیں ہوئے، تو انہوں نے یہ کیوں کہا، اور بعد میں اس نے یہ بھی کہا کہ آپریشن کیا جائے، یہ تو اسٹوڈنٹ کے ساتھ زیادتی ہے۔ تو ہم نے ایک کمیٹی بنائی تھی کہ جتنے بھی ہمارے ایم پی ایس ایم این اے جو ہمیں ریپرزینٹ کر رہے ہیں ان کے پاس جائے کہ اگر اسٹوڈنٹ کے ساتھ ذرا برابر بھی ان کو نقصان پہنچایا گیا تو اس کے ذمہ دار آپ پولیٹیشینس بھی ہوں گے، یونیورسٹی انتظامیہ بھی ہوگی، سب ہوں گے۔
بہت بڑی بدقسمتی پاکستان کے اندر بنتی جا رہی ہے کہ جب تک آپ روڈ پہ نہ ہو تب تک آپ کی کوئی بھی جو بات ہے وہ سنی نہیں جاتی۔ یہ پرابلم تو بغیر بولے بغیر کہے یہ تو ہمارے سوچنے کا کام ہی نہیں ہے، ہمارا تو کام ہے ہم ریسرچ کریں، نئی باتیں سوچیں۔
طلبا کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے احتجاجی کیمپ میں آنے والی عوامی نیشنل پارٹی کی سینیٹر ستارہ ایاز نے کہا کہ طلبا کے تمام جائز مطالبات یونیورسٹی انتظامیہ اور حکومت کے سامنے رکھے جائیں گے۔
گورنمنٹ اگر خاموش ہے تو نہیں ہونا چاہیے، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ جب ایجوکیشن میں آپ 13 یا 12 ہزار لڑکے لڑکیاں اس طرح کی اگر ہوں گی تو ہم کون سی جنریشن دے رہے ہیں اس ملک کو، کہ اسلام آباد میں بالکل حکومت کے ہاتھ کے نیچے جو یونیورسٹی ہے اس کا یہ حال ہے، تو پھر ہم باقی یونیورسٹیوں کا کیا دیکھیں گے؟ بہت غلط ہے اگر وہ ان کے ڈیمانڈز نہیں مان رہے ہیں۔ ہم بیٹھیں گے اس کو، ہم اس پہ سینٹ میں آواز بھی اٹھائیں گے کہ ہم جینوئن بات کریں گے۔
اسلام آباد کی قائد اعظم یونیورسٹی میں احتجاج کرنے والے طلباء کے مطابق اگر ان کے مسائل اور مطالبات منظور نہیں کیے جاتے تو وہ پارلیمنٹ ہاؤس، نیشنل پریس کلب اور ہائر ایجوکیشن کمیشن کے سامنے بھی احتجاج اور دھرنا دیں گے۔
یہ تھی عبید ملک کی رپورٹ۔ ادھر پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے دارالحکومت پشاور میں تحریک انصاف کی حکومت کی جانب سے شہر میں ایک جدید بس سروس کا باقاعدہ افتتاح کر دیا گیا ہے۔ حکومت کے مطابق یہ منصوبہ 6 ماہ کے عرصے میں مکمل کیا جائے گا۔ پشاور میں ہمارے ساتھی رفعت اللہ اورکزئی نے پشاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ڈائریکٹر جنرل سلیم خان وٹو سے اس منصوبے پر بات کی۔
بیسیکلی ٹوٹل 26 کلومیٹر پر مشتمل روٹ ہے، اس کے 3 پیکیجز ہیں۔ پہلا پیکیج چمکنی سے شروع ہو کے فردوس تک ہے، پھر ساتھ شہید فلائی اوور سے لے کے اندر شعبہ بازار سے ہوتا ہوا سنیلی مسجد روڈ سے یہ جو ہے سر سید روڈ، اور پھر خیبر روڈ امن چوک، دوسرا پورشن امن چوک پہ جس کا دوسرا پیکیج ختم ہو جاتا ہے، اور پھر تیسرا پیکیج اس کا جو ہے وہ امن چوک سے لے کے جو ہے حیات آباد جو فیز 3 ہے وہاں تک جائے گا۔ اور اس ٹوٹل 26 کلومیٹر پہ جو تخمینہ لگایا گیا وہ 49 ارب روپے، 49.5 ارب روپے کا اس پروجیکٹ کا تخمینہ ہے، اور اس میں جو ہے سول ورکس شامل ہیں، اور اس کے علاوہ بسز کی کاسٹ بھی اس میں شامل ہے، اور باقی جو اسٹیجنگ فیسلٹیز بننی ہے وہ بھی شامل ہے۔
اچھا اس طرح کی اطلاعات ہیں، ایک تو یہ پروجیکٹ کافی جو ہے نا ڈیلے بھی ہو گیا ہے، یہ تقریباً 1.5 سال سے کہہ رہے ہیں لیکن وہ ابھی جو ہے نا آج اس کا افتتاح ہو رہا ہے، تو یہ بھی اس طرح کی اطلاعات ہیں کہ اس کا روٹ جو ہے نا وہ کم کر دیا گیا ہے؟
ایسا کچھ نہیں ہے، کوئی روٹ کم نہیں ہوا اور پروجیکٹ ڈیلے نہیں ہوا. بیسیکلی پروجیکٹ دیکھیں بڑا ویل کنسیو پروجیکٹ ہے، اس کے اوپر پہلے جو ہے فیزیبلٹی ہوئی ہے، پری فیزیبلٹی ہوئی ہے، پھر فیزیبلٹی رپورٹ بنی ہے، اور پھر اس سال جنوری سے اس کے ڈیٹیل انجینئرنگ ڈیزائن شروع ہوئے تھے جو کہ بڑا ٹائم لیتے ہیں.
اچھا یہ جو اس میں پہلے کہا جا رہا تھا کہ یہ جو خیبر بازار ہے اس ایریا میں ٹنل بنیں گے، تو وہ ابھی بنیں گے یا اس کو ابینڈن کر دیا؟
سات شہید فلائی اوور پہ بنیں گے، باقی موسٹلی ایلیویٹڈ ہوگا.
اور یہ یونیورسٹی روڈ پہ
گراؤنڈ ہوگا، آن گراؤنڈ ہوگا، ایٹ گریڈ ہوگا.
آپ لوگ جو ہے نا 6 مہینے کا کہہ رہے ہیں، آج خیبر پختونخوا کے جتنے اخبارات ہیں ان سب میں بڑے بڑے اشتہارات بھی آپ لوگوں نے دیے، اس اشتہارات میں جو ہے نا یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ جو ہے نا 6 مہینے میں کمپلیٹ ہوگا. تو 6 مہینے میں کیسے کمپلیٹ ہوگا؟
اس سارے پروجیکٹ کی انٹرنیشنل ٹینڈرنگ کی گئی ہے، اس میں انٹرنیشنل فرمز نے جوائنٹ وینچر کی ہے ہمارے لوکل فرمز کے ساتھ، اور منصوبے کی اہمیت اور ٹائم فریم کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو جو بڈنگ ڈاکومنٹس ہیں اس میں بھی 6 مہینے کا ٹائم پرووائڈ کیا گیا ہے.
لیکن یہ جو آپ لوگ روڈ بنا رہے ہیں، یہ 26-27 کلومیٹر کی روڈ ہے، یہ شہر کے اندر سے بن رہا ہے، تو یہ کیسے 6 مہینے میں کمپلیٹ ہوگا؟
دیکھیں شہر کے اندر سے بننا ایک علیحدہ بات ہے، لیکن اس کے لیے پراپر ہوم ورک ہم نے کمپلیٹ کیا ہوا ہے. ٹریفک ڈائیورژن ہوں گی اور آلموسٹ سائٹ پہ راؤنڈ دا کلاک کام ہوگا، اور جب راؤنڈ دی کلاک کام ہوگا تو ان شاء اللہ یہ کمپلیٹ ہوگا.
پورا پلان کیا ہے یہ، کیسے آپ ٹریفک کو کیسے مطلب ڈائیورٹ کریں گے، اس کا کیا پروسیجر ہے؟
ٹریفک ڈائیورژن جو ہے ناردرن رنگ روڈ پہ ہوگی، سدرن رنگ روڈ پہ ہوگی، اور پھر اندر جو ریڈیل روڈ ہیں جو جمیل چوک سے اندر جاتی ہیں، پشتہ خرا چوک سے اندر آ رہی ہیں، سارا جو ٹریفک ہے اس پہ ڈائیورٹ.
یہ تھے پشاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ڈائریکٹر جنرل سلیم خان بٹو، جنہوں نے رفعت اللہ اور اکسائی سے بات کی. پاکستان میں نامناسب سفری سہولیات کی کمی کے باعث لاکھوں بچیاں تعلیم سے محروم رہ جاتی ہیں. مثلاً پنجاب کے ضلع خوشاب میں بچوں کے لیے اسکول تک پہنچنا ایک خاصا مشکل مرحلہ ہے. اسکولوں تک پہنچنے کے لیے 5 سے 10 کلومیٹر تک کا فاصلہ طے کرنا ہوتا ہے، اور وہ بھی موٹر سائیکل یا رکشہ پر. حادثات کے پیش نظر بہت سے والدین نے بچوں کا اسکول جانا ہی بند کروا دیا ہے. تفصیلات بتا رہی ہیں خوشاب سے حنا سعید.
صوبہ پنجاب کے ضلع خوشاب کی رہائشی طاہرہ 1 سال سے اسکول نہیں گئیں. 6 سالہ طاہرہ کے سر سے جب ماں باپ کا سایہ اٹھا تو بھائیوں نے گھر سے دور واقع اسکول بھیجنے سے کیا انکار، کیونکہ رستہ تھا لمبا اور چنگچی کا سفر خطرناک. بی بی سی سے بات کرتے ہوئے طاہرہ نے بتایا کہ وہ اپنے پرانے اسکول اور دوستوں کو بہت یاد کرتی ہیں.
پہلے الائی اسکول میں پڑھتی تھی، اب میری دوستیں ادھر پڑھتی ہیں، اب مجھے نہیں پتا پھر پڑھتی ہیں کہ نہیں. میں تو مجھے تو 3 سال ہو گئے میں ادھر آنے.
سفری سہولیات نہ ہونے کے باعث علاقے کے بزرگوں نے اس مسئلے کا عارضی حل نکالا ہے کہ قریبی بوائز اسکول میں بچیاں تعلیم حاصل کر لیں. 2015 میں پنجاب حکومت کی جانب سے کی گئی اسکولوں کی مردم شماری کے مطابق خوشاب میں کل 1001 سرکاری اسکول ہیں، جن میں سے 379 بچیوں کے اسکول ہیں. اسکول دور ہیں اور کئی کلومیٹر کا سفر طے کرنے کا سستا اور آسان طریقہ ہے چنگچی کا استعمال. کچی پکی اور ان ٹوٹی ہوئی سڑکوں پر چلتے ہوئے جب یہ موٹر سائیکل، رکشہ یا چنگچی اپنا توازن برقرار نہیں رکھ پاتا تو حادثہ ہوتے ایک پل بھی نہیں لگتا. حالات نے طاہرہ کو تعلیم حاصل کرنے کا ایک اور موقع دیا ہے، لیکن ہر کوئی اتنا خوش قسمت نہیں ہوتا. کہیں غربت تو کہیں سفری سہولیات کی کمی کے باعث پاکستان میں لاکھوں بچیاں تعلیم سے محروم رہ جاتی ہیں. نمک کی فیکٹری میں دہاڑی پر کام کرنے والے احمد خان کی بچیاں صرف اسکول جانے کے خواب ہی دیکھ سکتی ہیں. کنزا اور ناہید کے والدین ان کے اکلوتے بھائی کو تو اسکول بھیج رہے ہیں، لیکن ان کی باری آتی ہے تو راستے اور سواری کے مسائل سر اٹھا لیتے ہیں. بچیوں کی والدہ ارشاد بیگم کا کہنا ہے کہ اگر چنگچیوں سے بچے گر گئے تو علاج کیسے کروائیں گے.
اتنا پیسہ ہی نہیں رشکت بدا منیے کو گر ونیے دوائی دا پیسہ کدو میں گھنا سکول کو نزدیک ہوئے پولی خراب ہے.
اس شہر میں اسکولوں کی تعداد تو شاید حکومتی اعداد و شمار کے مطابق ہی ہو، لیکن ان میں پڑھنے والی بچیوں کی تعداد دن بدن کم ہو رہی ہے. قائد آباد کے گرلز اسکول کی استانی مناہل علی نے بتایا کہ اسکول آنے والی بچیوں کی تعداد ہر روز کم ہو رہی ہے، لیکن ان کا نام اسکول سے نہیں کاٹ سکتے کیونکہ حکومتی احکامات ہیں کہ حاضری پوری ہونی چاہیے.
گورنمنٹ کا ہے ہمارے پاس کہ اپنے 100% جو ہے اٹینڈنس رکھنی ہے، تو اب بچیاں جو ہیں وہ نہیں آ رہی اسکول میں. ظاہری بات ہے کنسرن ہے ہمارے پاس، کنوینس کا مسئلہ ہے، اسکول بھی کافی دور ہے، گھر جو ہیں بچوں کے دور ہیں. تو اب میرے خیال میں گورنمنٹ کو یہی کرنا چاہیے کہ بچوں کو کم از کم ٹریولنس کے لیے کچھ نہ کچھ ایسے ذرائع دینے چاہیے کہ بچے ٹریول کر کے آ جائیں.
صرف قائد آباد ہی نہیں پنجاب کے متعدد شہروں میں سڑکوں اور سفری سہولیات کی یہی صورتحال ہے۔ والدین کا کہنا ہے کہ حکومت نے اس معاملے پر فوری توجہ نہ دی تو انہیں مجبوراً اپنی بچیوں کو مستقل طور پر اسکول چھڑوانا پڑے گا۔ حنا سعید، بی بی سی نیوز، پشاور۔
اور اب ذکر کرتے ہیں قطر میں مقیم پاکستانیوں کا۔ قطر میں مقیم زیادہ تر پاکستانی خواتین تارکین وطن محض اپنے خاندان کے مردوں کے ہمراہ وہاں پہنچتی ہیں۔ ان کی اکثریت گھر تک محدود ہو کر رہ جاتی ہے۔ مواقع کی کمی یا پھر معاشرے کی قدامت پسندی اس کی وجہ بنتی ہے۔ تاہم بہت سی خواتین مردوں کے اس معاشرے میں خود کے لیے جگہ بنا رہی ہیں، اور ایسے ہی چند پاکستانی خواتین سے ہماری ملاقات کروا رہے ہیں نامہ نگار عمر دراز۔
قطر میں مقیم ایوارڈ یافتہ فیشن ڈیزائنرز سعدیہ خباب اور مہنور انصاری اپنے کام کے آغاز ہی سے پذیرائی حاصل کر چکی ہیں۔ قطر کے اندر اور باہر بڑے فیشن شوز حال ہی میں فارغ التحصیل ہونے والی ڈیزائنرز کی دسترس میں ہیں۔ قطر اور پاکستان جیسے قدامت پسند معاشروں سے تعلق رکھنے والی خواتین کو اس پیشے کے انتخاب پر سوالات کا سامنا ضرور کرنا پڑا، تاہم ان کے جوابات وہ اپنے کام سے دے رہی ہیں۔
جب ہم نے ڈیزائن کرنا شروع کیا تو ہمیں ان چیزوں کو دھیان میں رکھنا پڑا کہ ہمارا کلچر کیا ہے، ہماری فیملی ویلیوز کیا ہیں، تو ہم نے ان چیزوں کو اوائڈ کیا کہ ہم زیادہ اسکن نہ دکھائیں اور ایسے کپڑے ہوں جو عربس بھی پہن سکیں، پاکستانی بھی اور امریکنز بھی، ایگزیکٹلی، تو وہ بھی پہن سکیں۔
اسپیشلی آئی تھنک پاکستان کی انڈسٹری بھی فیشن میں اٹس گروئنگ، اٹ از گیٹنگ ا لاٹ، زیادہ پاپولر بھی ہو رہی ہے، اینڈ بیکاز آف دیٹ آئی تھنک فیملی بھی زیادہ ایکسیپٹنگ ہو گئی اس کی، اینڈ پیپل لائک ریلیٹیوز وغیرہ بھی دے شو انٹرسٹ ناؤ۔
جدید نصاب اور انداز سے خصوصی بچوں کی تعلیم و تربیت قطر میں ایسے بہت کم ادارے کر رہے ہوں گے جیسا بشرا ریشم اور ان کی ساتھی نوال حفیظ کر رہی ہیں۔ گزشتہ دو برس سے وہ کامیابی سے ایسے بچوں کو معاشرے کا فعال جزو بنانے میں سرگرم ہیں۔ اس پروگرام کے تخیل سے تخلیق تک کا تمام کام ان کی انفرادی کاوش کا نتیجہ ہے۔
میرا بچہ ایسا کیوں ہے، میں اب اس کا کیا کروں، یا افسوس کرتے رہیں ساری زندگی، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جب بھی کوئی اسپیشل نیڈ کا بچہ پیدا ہو تو پیرنٹ کو یہ ٹینشن نہ ہو کہ میرا بچہ کدھر جائے گا، یا اس کو ایجوکیشن کہاں ملے گی، یا اپنی لائف کے ساتھ کیا کرے گا، یہ کوسچن پیرنٹ کے مائنڈ میں نہ آئے۔ یہ ایک بہت دور کا گول ہے۔
عظمیٰ انصاری ان خواتین میں شامل ہیں جو ایک لمبے عرصے سے قطر میں ساتھی پاکستانی خواتین کو آسرا دینے کے علاوہ با اختیار بنانے کا کام کر رہی ہیں۔ صرف خواتین پر مشتمل ان کی غیر رسمی تنظیم اس وقت 20 سے 25 ایسے خاندانوں کی مالی معاونت کر رہی ہے جن میں کمانے والا ہاتھ باقی نہیں رہا۔
ہمارا بیسک جو تھا وہ یہی تھا کہ کم سے کم جو خواتین ہیں ہم ان کو گھروں پہ رہتی ہیں، ان کے لیے کرنا آسان ہے کام کو کمپیریٹیولی، تو وہ سیلف سسٹیننگ اس پہ آ جائیں آہستہ آہستہ کر کے۔ پھر آہستہ آہستہ یہ ہوتا ہے کہ ظاہر ہے ان کے بیٹا بڑا ہے تو وہ ایک سرٹن لیول پر آ کے وہ ان کو اسپانسر ہو جاتا ہے ان کا، اور یہ کرنے لگتا ہے سب چیزیں۔ اس طرح سے
کاروبار سے لے کر اداروں کے انتظام چلانے تک خواتین جگہ جگہ دکیانوسی سوچ اور شاونیت جیسی رکاوٹیں عبور کرتی دکھائی دیتی ہیں۔ عمر دراز، بی بی سی نیوز، دوحہ، قطر۔
اور جرمنی میں سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ گزشتہ 30 برسوں میں اڑنے والے کیڑے مکوڑوں کی تعداد میں ڈرامائی طور پر 75% کمی ہوئی ہے۔ اس تحقیق میں ان کیڑے مکوڑوں کی تعداد میں کمی کی واضح وجوہات نہیں بتائی گئی ہیں، لیکن کہا جا رہا ہے کہ کیڑے مار ادویات کا زیادہ استعمال اس کی ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ کیڑے مکوڑوں کی اتنی بڑی تعداد میں ہونے والی کمی پر تشویش کا اظہار بھی کیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ یہ کیڑے پولینیشن کا کام کرتے ہیں اور اس کے علاوہ پرندوں کو غذا فراہم کرنے کا بھی اہم ذریعہ ہوتے ہیں۔ اس نئی تحقیق کی تفصیل سنیے تہمینہ قریشی سے۔
ان کیڑے مکوڑوں میں تتلیاں، مکھیاں اور پروانے شامل ہیں۔ تحقیق کاروں نے اڑنے والے کیڑوں میں تیزی سے کمی پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ یہ تحقیق جرمنی میں 63 ایسی جگہوں پر کی گئی جہاں اڑنے والے کیڑے رہتے ہیں۔ سائنس دانوں نے سب سے زیادہ اس بات پر تشویش کا اظہار کیا ہے کہ کیڑوں کی تعداد میں کمی ان جگہوں پر دیکھنے میں آ رہی ہے جو خاص طور پر ان کی اور دیگر جانوروں کی افزائش کے لیے بنائی گئی ہیں۔ اس تحقیق کے سربراہ ہینس ڈی کرون نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس تحقیق سے ظاہر ہے کہ ہمیں ان کیڑوں کے تحفظ کے لیے مزید بہت کچھ کرنا ہے۔
کاشتکاری کے جدید طریقے کیڑوں کے لیے ایک دشمن ماحول پیدا کر رہے ہیں اور ان کی تعداد میں کمی ہو رہی ہے۔ بڑے تعجب کی بات ہے کہ ان کی کمی ان جگہوں پر بھی دیکھنے میں آ رہی ہے جہاں یہ کیڑے رہتے ہیں، یعنی قریب قریب کے جنگل وغیرہ، اور ہمارا خیال تھا کہ وہاں وہ خطرے سے باہر ہیں۔ اب ہمیں کیڑوں کی افزائش اور ان کی ماحولیاتی ضروریات کو مد نظر رکھ کر وہ سارے اقدامات کرنے ہوں گے جن سے ان کی پیداوار بڑھائی جا سکے۔
پی ایچ ڈی کے طالب علم کیسپر ہلمل نے اس تحقیق میں ہینس ڈی کرون کے ساتھ کام کیا۔ انہوں نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ کیڑے مکوڑے قدرتی ماحول میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں۔
یہ کیڑے مکوڑے، جلتھلیے یا ایسے جانور جو پانی اور خشکی دونوں پہ رہتے ہیں، رینگنے والے جانوروں اور چمگادڑوں سمیت بہت سے پرندوں کی غذا ہوتے ہیں۔ کیڑے مکوڑوں کو غذا کے طور پر استعمال کرنے والے تمام پرندوں اور جانوروں کو اپنی غذا میں 75% کمی کا سامنا کرنا ہوگا۔ پھر آپ ان پودوں کے بارے میں سوچیں جو پولینیشن یا زیرہ پوشی کے لیے ان پر انحصار کرتے ہیں، اور پھر ماحولیاتی نظام میں غذائیت کا پورا چکر بھی کیڑے مکوڑوں پر منحصر ہے۔ جب آپ 75% کیڑے کھو دیں گے تو یہ پورا عمل بھی خطرے میں پڑ جائے گا۔
واضح رہے کہ یہ کیڑے پولینیشن یا زیرہ پوشی کا باعث بنتے ہیں اور اس کے علاوہ پرندوں کو غذا فراہم کرنے کا بھی اہم ذریعہ ہیں۔ تحقیق کار کیسپر ہلمل نے اس تحقیق میں ونڈ سکرین سے ٹکرا کر ان کیڑوں کی ہلاکت کے رجحان کی توثیق کی۔
ہمیں بہت سے لوگوں نے بتایا کہ حالیہ سالوں میں ان کی گاڑیوں کے ونڈ سکرین سے ٹکرا کر ہلاک ہونے والے کیڑوں کی تعداد بہت کم ہو گئی ہے، لیکن ہمارے پاس اس بارے میں کوئی بھی سائنسی ڈیٹا موجود نہیں تھا، اور یہ پہلی بار ہے کہ ہم اس کی تصدیق کر رہے ہیں کہ جو آپ اپنی ونڈ سکرین پر دیکھتے ہیں اس میں کم از کم 75% کمی ہوئی ہے۔
تحقیق میں ان کیڑوں کی تعداد میں تیزی سے ہونے والی کمی کی وجوہات نہیں بتائی گئیں، لیکن کہا گیا ہے کہ یہ کیڑے جس علاقے میں رہتے ہیں وہ کھیتوں سے قریب ہیں، اور اندیا دیا ہے کہ اس کمی کے لیے کیڑے مار ادویات کے استعمال کو قصوروار ٹھہرایا جا سکتا ہے۔ پلوس ون نامی جریدے میں شائع ہونے والی اس تحقیق کے مطابق کیڑوں کی کمی کے ماحولیاتی نظام پر دور رس نتائج مرتب ہوں گے۔ سائنسدانوں نے کیڑوں کی تعداد کم ہونے کی وجوہات معلوم کرنے پر زور دیا ہے، اور یہ تجویز دی ہے کہ کاشتکار فصلوں کے گرد پھول اگائیں تاکہ کیڑوں کی افزائش میں کمی کو روکا جا سکے۔ اڑنے والے کیڑے ماحولیاتی نظام کا ایک کلیدی جز ہیں، اور اس کام کے لیے ان کی تعداد بہت اہم ہے۔ اس تحقیق سے پہلے ہونے والے مطالعوں میں کیڑوں کی تعداد میں اتنی بڑی کمی نہیں دیکھنے میں آئی تھی۔ اس سے قبل 1973 سے 2002 کے درمیان برطانیہ میں 4 مقامات پر کیڑے مکوڑوں پر ایک سروے کیا گیا، جس میں سامنے آیا تھا کہ ان 4 میں سے ایک مقام پر کیڑے مکوڑوں کی تعداد میں کمی آئی ہے۔
گزشتہ 30 برسوں میں اڑنے والے کیڑے مکوڑوں کی تعداد میں ڈرامائی کمی آئی ہے، اور یہ تشویشناک کیوں ہے؟ یہ تفصیل بتا رہی تھیں تہمینہ قریشی۔ ادھر پاکستان کے صوبے سندھ میں واقع مکلی قبرستان کو اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکو نے عالمی ورثے سے خارج کرنے کی دھمکی دی تھی۔ یہ صورتحال کیوں پیش آئی، اور اس کے بعد حکومت سندھ کی جانب سے اس تاریخی مقام کو موسم اور انسانوں سے بچاؤ کے لیے کی جانب سے کیا اقدامات اٹھائے گئے ہیں؟ اس بارے میں سنیے ریاض سہیل کی یہ رپورٹ۔
سرخ اینٹوں اور کاشیگری کے فن سے تعمیر مرزا باقی بیگ ازبیک کی یادگار کی مرمت جاری ہے۔ اس یادگار کی دیواروں اور مقبرے کے گنبز میں دراڑیں پڑ گئی تھیں۔ مرزا باقی بیگ کا تعلق ترخان شاہی خاندان سے تھا۔ اس خاندان نے 16ویں صدی میں سندھ پر حکومت کی۔ باقی بیگ کی یادگار مکلی کے قبرستان میں واقع ہے۔ یہ دنیا کا وسیع ترین قبرستان ہے، جہاں 14ویں صدی عیسوی سے لے کر 17ویں صدی کے حکمران خاندانوں اور جنگجوؤں کی قبریں موجود ہیں، جن کو یونیسکو نے 1981 میں عالمی ورثہ قرار دیا تھا۔ بارشوں، ہوا کے دباؤ، سورج کی تپش اور نگرانی کے فقدان نے ان آثاروں کو زبون کر دیا۔ بالآخر اقوام متحدہ کے ثقافتی ادارے یونیسکو نے اس ورثے کو عالمی ورثے سے خارج کرنے کی دھمکی دے دی، جس کے بعد حکومت سندھ نے اس طرف توجہ دی اور یونیسکو کو بہتری کی یقین دہانی کرائی۔ مکلی قبرستان کی کیوریٹر سفرا جتوئی ہیں، وہ ان اقدامات پر روشنی ڈالتے ہیں۔
تقریباً چھوٹے موٹے ملا جلا کے کوئی 40 سے 50 جو مانیومنٹ ہیں
ان کو میں نے ایمرجنسی اسٹیبلیشن کی ہے. کافی ایسے تھے جن کی برکس یا اسٹونس گر چکی تھی, ڈسٹرائے ہو چکی تھی, ان کو ہم نے ریسٹور کیا اسی جگہ پہ اسی مٹیریل سے. اس میں کافی سارے بڑے بڑے کریکس تھے جن کو ہم نے فل کیا ہے, کیونکہ جب بارش ہوتی تھی, ابھی جیسے ریسنٹلی مانسون کی بارش ہوئی تھی, ہیوی بارش ہوئی تھی یہاں پہ, تو ان سے یہ ہوتا ہے کہ پینیٹریٹ کرتا ہے پانی, اوپر سے جو بارش کا پانی آتا ہے وہ جا کے ان کے بنیادوں میں چلا جاتا ہے, اس کا جو مارٹر ہے اس کو ڈسٹرائے کرتا ہے. تو اس کو روکنے کے لیے ہم نے اوپر سے لائم کا جو پلاسٹر ہم نے ٹاپ سرفیس کے اوپر ڈوملیٹس تھے یا جو بھی گراؤنڈ فلور تھا اس کے اوپر میں کیا ہے.
مکلی کے قبرستان میں سما, ارغون, ترخان اور مغل ادوار کے شاہی خاندانوں کے 80 سے زائد یادگار موجود ہیں جو پتھر, اینٹوں یا دونوں کی مدد سے بنائے گئے ہیں. ان پر فارسی, سندھی اور عربی زبان تحریر ہے. اس میں سے مقامی سندھی حکمران جام نظام الدین عیسا بیگ ترخان دوئم کے یادگار نمایاں ہیں. نامور آرکیولوجسٹ ڈاکٹر کلیم اللہ لاشاری کہتے ہیں کہ ہر دور کا آرٹ الگ ہے.
سما جو یہاں کے لوکل چیفز تھے تو ان کے جو روابط کچھ کے ساتھ تھے وہ اس وقت آرکیٹیکچر میں جو سما پیریڈ کا ہے اس میں ریفلیکٹ کر رہا ہے. اس کا بہت زیادہ جو ایمفیسس ہے وہ پتھر پہ ہے. اس کے بعد پھر ہمارے ہاں ارغون اور ترخان کا انسیپشن ہوا تو یہ اینٹ کا استعمال اور کاشیکاری کا استعمال انہوں نے بہت زیادہ کیا. جب ان سے مغلوں نے ٹیک اوور کر دیا تو مغل چونکہ خود بھی سینٹرل ایشیا سے آئے ہوئے لوگ تھے لیکن وہ آلریڈی ان کو ہندوستان میں جمے جمائے 100 سے زیادہ سال ہو چکے تھے. ایک نئے آرکیٹیکچر نے پھر وجود لیا ہے.
ماضی میں ٹھٹا سندھ کا خوشحال خطہ سمجھا جاتا تھا جہاں کیٹی بندر اور شاہ بندر کے نام سے بندرگاہیں اور کئی درسگاہیں موجود تھیں. مکلی کا قبرستان قومی شاہراہ کے دونوں اطراف میں پھیلا ہوا تھا لیکن اس کے نصف حصے پر قبضہ ہو چکا ہے جس کی نشاندہی یونیسکو کی جانب سے بھی کی گئی. نامور آرکیولوجسٹ ڈاکٹر کلیم اللہ لاشاری کہتے ہیں کہ حکام نصف حصے سے دستبردار ہو چکے ہیں.
مکلی کے قبرستان سے ملحقہ جو تہذیبی ایلیمنٹس ہیں اور اسٹرکچرس ہیں جیسے کلانکوٹ ہے, وہ اسی قبرستان کا جو دوسرا حصہ اس سڑک کے صدرن سائڈ پہ ہے جنوب کی طرف جو ہے, جو پورے 1000 ایکڑ کا رقبہ ہے وہ, اور جو شہر ٹھٹا ہے اس کے اندر جو ہمارے تہذیبی آثار ہیں وہ, یہ کل مل ملا کے یہ ہماری ورلڈ ہیریٹیج سائٹ ہے. اور ہم نے اپنے آپ کو محدود کر دیا ہوا ہے کہ جو سڑک کے شمال میں 912 ایکڑ ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہی ہماری ورلڈ ہیریٹیج سائٹ ہے.
مکلی قبرستان کی کیوریٹر زرفرا جتوئی کا کہنا ہے کہ عالمی ورثے کی بہتری اور ترقی کے لیے ماسٹر پلان بنایا گیا ہے جس میں غیر قانون تجاویزات کو ہٹانا بھی شامل ہے.
ویسٹرن سائڈ پہ زیادہ انکروچمنٹ ہے, کوئی 279 کے قریب ہم نے گھر آئیڈینٹیفائی کیے ہیں, ریکارڈ کیے ہیں, اور اسی طرح سے کوئی 200 سے زیادہ کچھ چھوٹے موٹے دکان اور ریڑے ٹائپ کے دکان ہیں, وہ چاہے مانیومنٹ گیٹ کے باہر ہوں چاہے اندر ہوں, جو کہ اس ویسنٹی میں آتے ہیں. تو وہ ہم نے کر کے, اور وہ اس کے ہمارے ساتھ مختار کار بھی تھا, ان کی موجودگی میں ہم نے اس کا سروے کیا ہے, اور اس کے لیے غالباً 15 ایکڑ زمین اپنا بائی پاس پہ الوکیٹ ہو چکی ہے. انشاءاللہ کچھ دنوں میں انشاءاللہ ہوپفلی وہ بھی وہاں پہ شفٹ ہو جائیں گے, ان کو وہاں پہ ریپلیس کریں گے.
واضح ہے کہ یونیسکو نے غیر قانون تجاویزات کے علاوہ افرادی قوت کی قلت, موسمی اسٹیشن کی عدم دستیابی, صفائی ستھرائی, تاریخی حوالے کے نوٹس بورڈ کے فقدان اور لوگوں کی بے تحاشا آمد رفت کی بھی نشاندہی کی تھی. محکمہ آرکیالوجی کے حکام کا کہنا ہے کہ ان تمام تجاویز میں سے اکثر پر عمل درآمد کر لیا گیا ہے. ریاسویل, بی بی سی, مکلی, ٹھٹا.
پاکستان کے صوبے سندھ میں واقع مکلی قبرستان کو اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکو نے عالمی ورثے سے خارج کرنے کی دھمکی کیوں دی تھی, اور پھر حکومت سندھ کی جانب سے اس تاریخی مقام کو موسم اور انسانوں سے بچاؤ کے لیے کیا اقدامات اٹھائے گئے تھے, یہ تفصیل بتا رہے تھے ریاض سہیل. اور سامعین, آج جمعرات ہے تو پھر آئیے اب سنتے ہیں آپ کی بات.
بی بی سی اردو کے تمام سننے والوں کو پروگرام آپ کی بات میں صبر احمد کا سلام. آئیے شروع کرتے ہیں سیاست کی بات سے. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسلام آباد کی احتساب عدالت نے سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف اور ان کی بیٹی مریم نواز اور داماد کیپٹن ریٹائرڈ صفدر پر لندن میں فلیٹس کے معاملے میں یعنی ایون فیلڈ ریفرنس میں فرد جرم عائد کر دی ہے. تو آئیے سنتے ہیں کہ ہمارے سامعین نے اس بارے میں کیا رائے بھیجی ہے.
میرا نام شوزہ بشکری ہے اور میں اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں.
آج بہت بڑا دن ہے کم از کم پاکستان کی سیاسی تاریخ میں اور پاکستان کی عدالتی تاریخ میں کہ ہم عوام کو بھی یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ اس ملک کے جو بااثر لوگ ہیں مقتدر لوگ ہیں وہ قانون کی حکمرانی سے محفوظ نہیں ہیں. قانون جب چاہے انہیں پکڑ سکتا ہے, اگر انہوں نے کسی قسم کا کوئی جرم کیا ہو تو انہیں ان کی سزا ملتی ہے. لیکن کہیں کہیں یہ احساس بھی ہو رہا ہے کہ پاکستان میں یہ انصاف کا بول بالا صرف چند افراد یا چند اداروں یا چند مخصوص لوگوں تک ہی ہے.
جی عرفان, پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو ایک قانون کی حکمرانی ہوئی ہے, اور اس طرح بہت ہی اچھی ایگزامپل ملتی ہے کہ جو دوسرے بھی جتنے ہیں جن پہ فرد جرم عائد ہوئی ہے وہ بھی ان کو بھی اس طرح کے کیفے کردار میں لانے کے لیے, کٹہرے میں لانے کے لیے قانون کی بالادستی ہونی چاہیے. اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہمارے آئندہ جو آنے والے سیاستدان ہیں ان کے لیے یہ ایک مورل سبق ہوگا, مورل لیسن ہوگا. جو احتساب ہو رہا ہے اس سے ہمارے ادارے مضبوط ہو رہے ہیں, اور آنے والے جتنے بھی لوگ ان کو اس چیز کا علم ہو جائے گا کہ اب جو قانون سے کشکنجے سے کوئی نہیں بچے گا.
اور سنیے کہ حکومتی اداروں سے مخاطب پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سے تعلق رکھنے والے ایک سامع نے اپنے ملک میں صحت کے مسائل کو اجاگر کرتے ہوئے اس پر کام کرنے کی التجا کرتے ہوئے کیا کہا.
ہیلتھ کے حوالے سے ہمارا یہ بنیادی ضروریات میں سے ایک ضرورت ہے. ہر وہ شہری جو اس ملک میں پیدا ہو چکا ہے اس کا بنیادی رائٹ ہے کہ فیسیلیٹیٹنگ گورنمنٹ اس کو فیسیلیٹیٹ کرے. اور اگر میں صرف اس کو ہیلتھ کے حوالے سے لوں تو جتنے ادارے اس وقت ہیلتھ پہ کام کر رہے ہیں اگر کوئی ہیں تو وہ پراپرلی فنکشننگ نہیں ہے. اگر موجود ہیں وہاں پر انفراسٹرکچر اس لیول کا نہیں ہے, سفیشنٹ اسٹاف نہیں ہے جو ہیلتھ کے حوالے سے ڈیل کر سکے, کیئر کر سکے. نہ صرف یہ پمپ اینڈ شو کے ادارے بنائے جائیں بلکہ اس کو فنکشنل کیا جائے.
یہ تو تھے اشتیاق احمد. اور جب بات صحت کے مسائل کی ہو رہی ہے تو صبح پنجاب سے یہ اگلی کال, اور ہمارے ان سامع نے اپنی ہی زبان یعنی کہ پنجابی زبان میں ہمیں پیغام بھیجا ہے, تو چلیے سن لیتے ہیں.
میں رانا صاحب بول رہے ہیں صحیح بات تو. لہٰذا ہومی پیتھک سول ہسپتالوں سے جڑا ختم کر دیتا ہے نے یہ نظام ختم نہیں کرنا چاہیے, اس لیے کہ سارے وزیر اعظم وزیر اعلیٰ اور پنجاب وزیر اعلیٰ اور چیف جسٹس کو اپیل ہے کہ انتھے ایک ایک دو دو ڈاکٹر ہور ہومی پیتھک دے جڑے ہیں نا جلد سول ہسپتالوں سے بھرتی کیتے جان, اس نظام کو ختم نہیں کرنا چاہیے.
چلتے چلتے صبح پنجاب سے بے روزگاری سے پریشان ایک سامع کا حکومت کے نام بھیجا گیا پیغام بھی شامل کر لیتے ہیں.
میرا نام محمد زاہد ہے, میں ضلع ڈیرہ غازی خان ڈسٹرکٹ جکھڑ امام شریف سے بات کر رہا ہوں. میرا پیغام یہ ہے پاکستانی حکمران کے لیے کہ جنوبی پنجاب کے دیہی علاقوں میں پلیز نوجوان بڑے بے روزگار ہیں, روزگار نہیں ہے یہاں پہ, ان کو روزگار دیا جائے. اور ان کے بڑے مسائل ہیں آج کے, ان کے لیے کوئی اچھا سا روزگار ان کو حق ان کا ملنا چاہیے جنوبی پنجاب کے, خاص طور پہ ضلع راجن پور اور ڈیرہ غازی خان پہ اوپر توجہ ہونی چاہیے.
اب آخر میں سامعین کے حکام بالا کے لیے بھیجے گئے علاقائی مسائل کی جانب آتے ہیں. اور صبح سندھ سے ایک سامع کا بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے متعلق شکایت کرتے ہوئے حکام سے کیا گیا گلہ سنیے.
صبح سندھ کندکوٹ سے محمد عثمان تاوری. حکومتی دعوے جھوٹ کا پلندہ ہے, بجلی بحران 2013 کی طرح چل رہا ہے. کندکوٹ شہر میں بجلی 12 سے 18 کلاک لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے, جبکہ دیہاتی علاقوں میں 24 گھنٹوں میں 22 گھنٹے بجلی بند اور 2 گھنٹے وقفے وقفے سے فراہم کی جا رہی ہے. میں وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی
اور علاقائی مسائل پر ہی شکایت کرتے ہوئے صبح سندھ سے یہ اگلا پیغام.
محمد سالم رام اور رڑیا سر ننگر پارکر سے گزارش کرنا ہوں, میرے گاؤں میں نہیں پانی کی سہولت ہے, نہیں روڈ کی سہولت ہے, نہیں لائٹ ہے, کوئی سہولت نہیں ہے. میں وزیر اللہ سندھ اور سندھ حکومت سے گزارش کرنا چاہتا ہوں.
اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے آپ پاکستان کے کسی بھی علاقے سے ہمیں مفت کال کر سکتے ہیں, نمبر ہے 0800-222-275.
اور پروگرام کے آخر میں اب ایک نظر ڈالتے ہیں ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر. بڑی خبر اس وقت, میاں سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف, ان کی بیٹی اور داماد پر آج اینٹی کرپشن عدالت میں فرد جرم عائد کیے جانے سے متعلق ہے. مریم نواز کا بیان شہ سرخی بنا ہوا ہے کہ ہم کیسے مافیا جو عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ یہ بھی خبر ہے کہ واٹس ایپ رکھے گا آپ کی لوکیشن کی لمحہ بلمحہ خبر. اور یہ خبر بھی ہے کہ وائس فار مسنگ پرسنز کے لاپتہ کنوینر واپس گھر پہنچ گئے ہیں۔ یہ تمام خبریں آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر۔ اور سربین کا وقت اب ختم ہوا ہے۔ سربین کے آج ایڈیٹر تھے حسین عسکری، پروڈیوسر تھیں خدیجہ عارف، ہمارے اسٹوڈیو مینیجرز تھے لندن میں راج نارائن اسوامی اور اسلام آباد میں اسرار الحق۔ امبر خیری کو اب اجازت دیجیے، لیکن پروگرام کے آخر میں خبروں کی سرخیاں سنیے فرحت جاوید سے۔
افغانستان کے صوبے قندھار میں فوج کے اڈے پر طالبان کے حملے میں کم از کم 43 افغان فوجی ہلاک ہوئے ہیں۔ اسپین کی حکومت نے کہا ہے کہ وہ سنیچر سے کیٹالونیا کی خود مختاری ختم کرنے کے عمل کا آغاز کرے گی۔ یورپی یونین میں شامل ممالک کے سربراہ برسلز پہنچے ہیں، جہاں وہ تنظیم کے اتحاد پر زور دینے کے لیے ایک سربراہی اجلاس کریں گے۔ شام میں شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے خلاف لڑنے والی امریکی حمایت یافتہ افواج نے کہا ہے کہ وہ گرفتار کیے گئے غیر ملکی جنگجوؤں کے خلاف مقدمات کا آغاز کریں گے۔ مالٹا میں قتل ہونے والی خاتون صحافی کے تینوں بیٹوں نے ملک کے وزیر اعظم سے استعفے کا مطالبہ کیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔